أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ظاہری آیت سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ مساجد کے اندر اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اور یہود نصارہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر جو شرک کرتے تھے اس سے بھی باری تعالیٰ نے روکا ہے اس آیت کے ذریعے سے. اس کے علاوہ مسجد کے اندر دنیاوی گفتگو جائز نہیں ہے، بلکہ درس و تدریس مقدمات کے فیصلے کی بھی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ تلاوت یا ذکر اتنی جہر سے کرنا کہ نماز میں خلل ہو جاوے یہ ناپسندیدہ ہے. غرض یہ کہ ہر وہ عمل جو نماز کے اندر خلل کا ذریعہ بنے وہ مسجد کے اندر مناسب نہیں ہے. بہت سے اہل علم نے مقدمات کے فیصلے، خالص شریع علوم کی تدریس وغیرہ کی اجازت دی ہے مسجد میں، لیکن دنیاوی بات چیت کی اجازت نہیں دی، چونکہ آیت کریمہ سے جب ذکر اللہ کے ساتھ دوسری بات جائز نہیں تو خاص دنیاوی باتیں کرنا کسی طرح جائز ہو نہیں سکتا. اس لیے مسجدوں میں دنیاوی بات نہ کی جاوے. ایک حدیث میں آتا ہے جو آدمی پانچ موقعوں پر دنیاوی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں سے 40 سال یعنی 40 سال کی نیکی ضائع فرما دیتے ہیں. نمبر ایک مسجد میں، نمبر دو تلاوت قرآن کی وقت پر، نمبر تین اذان کے وقت پر، نمبر چار اہل علم کی مسجد کے اندر مجلس کے اندر، اور نمبر پانچ قبروں کی زیارت کے وقت کے اوپر. بعض مفسرین نے کہا ان المساجد للہ سے مسجد حرام مراد ہے خاص طور پر، چونکہ وہ تمام مساجد کا قبلہ ہے اس لیے خصوصی طور پر وہ مراد ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. عبد اللہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور یہاں محمد یا احمد نام کے بجائے لفظ عبداللہ یہ تواضع کو بتلانے کے لیے آیا ہے کہ اللہ کے کامل بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کے واسطے بطن نخلا میں، کادو فا فائل جنات کو محلی نے قرار دیا کہ جنات ان کی قرات کو دھیان سے سننے کے لیے قادو یکونون علیہ لبدا. لبد میں لام کا کسرہ اور ضمہ دونوں قرات ہے. لبدت واحد اور نمدے کے مانند, نمدہ یعنی موٹا قالین, اس کے مانند. فی رکوب بعضہم بعضا, بعض جنات پر سوار ہو جاتے ہیں. اس دحامن, بھیڑ کر لیتے ہیں. حرسن علی سماع القرآن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے کے حرس کے اندر, یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے تو وہاں جناتوں نے بڑی مقدار میں بھیڑ لگا دی. اور یہ ہجون کا واقعہ ہے. ہجون مکہ المکرمہ کے اندر ایک جگہ ہے. اس موقع پر کتنے جنات آئے تو بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 12,000 جنات, اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے 70,000 جن, ایک روایت سے 17,000 کا بھی تذکرہ ملتا ہے. 12,000, 17,000, 70,000. اور اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. وَأَنَّهُ وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا. اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا, قَالَ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. شان نزول یہ بتلاتے ہیں محلی, کافروں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ جو توحید کی تبلیغ کر رہے ہو یہ تو بہت بڑی چیز ہے. ایک, آپ نے کیا توحید کی تبلیغ شروع کی کہ لوگ آپ کے دشمن بن گئے ہیں اور خود آپ بھی پریشانی میں رہتے ہیں توحید کی تبلیغ کے لیے, تو کیا بہتر ہوتا کہ آپ تبلیغ چھوڑ دو؟ ایسے کافروں کو جواب دیا گیا ہے. مجیباً للکفاری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کافروں کو جواب دیتے ہوئے فرمایا, فی قولہم, ان کی بات میں, ارجع ما انت فی, اپنی تبلیغ سے باز آ جاؤ. اور ایک قرات میں قل ہے, قل انما ادعو ربی, نبی جی صاف ان لوگوں کو کہہ دو کہ میں تو میرے رب کی عبادت کرتا ہوں. بعض حضرات نے عبدو کو اعتقیدو کے معنی میں رکھا ہے, یعنی میں تو میرے رب اللہ کے ایک ہونے کا اعتقاد رکھتا ہوں. ولا اشرک به احدا, اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں. کہ صاف صاف کہہ دو ان کو کہ تمہاری یہ آفر مجھے منظور نہیں ہے جو تم نے میرے سامنے آفر رکھی. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, نبی جی ان کو صاف صاف کہہ دو کہ میرے اختیار میں نہیں ہے تمہارا نقصان, یعنی تمہیں تکلیف اور نقصان پہنچانا میرے اختیار کے اندر نہیں ہے. اب محلی نے غین سے ترجمہ کیا, کیا مطلب؟ کہ آدمی گمراہ ہوئے تو نقصان کے اندر پڑے. اور یہ گویا کہ سبب بول کے مسبب کو یہاں پر مراد لیا کہ میں تمہارے نقصان، گمراہی، ہدایت، رہنمائی، بھلائی، اچھائی کا اختیار نہیں رکھتا ہوں. صاف اعلان کر دیا گیا. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مستقلن قدرت نہیں ہے، نہ تو حضور کے پاس علم محیط ہے. اس کا صاف اعلان کر دیا گیا. دیکھو واقعہ جنوں کا چل رہا ہے، اس لیے نفی میں کچھ ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ دنیا کے نادان لوگ ایک غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنات جو چاہے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو جب نبی اور امام الانبیاء کسی کو ضرر پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتے تو جنات کہاں سے ضرر پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں؟ ولا رشدا، جب امام الانبیاء کسی کو رشد، بھلائی، خیر، مال، دولت نہیں پہنچا سکتے تو جناتوں کے ہاتھ میں یہ اختیار کہاں سے آ گیا؟ وہ یا ایک غلط عقیدے اور سوچ کی آیت کریمہ میں تردید کا نقطہ نکلتا ہے. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، نبی جی کہہ دو مجھے کوئی بھی اللہ کے عذاب سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا. من عذابہ نعصیتہ، اگر جو میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور کوئی بھی مجھے اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا نہیں. جب نبی کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا تو پھر دوسروں کا تو کیا؟ نبی کو جب کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے عذاب سے، یعنی بالفرض اللہ اگر عذاب دینا چاہیں تو نبی کو کوئی بچا نہیں سکتا تو دوسرے کہاں سے بچ سکیں گے؟ ولن اجد من دونه ملتحدا، اور میں ہرگز نہیں پاتا ہوں اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی پناہ کی جگہ، کوئی حفاظت کی جگہ. ملتحد کا ترجمہ انہوں نے ملتجا کا کیا، یعنی جائے پناہ، میں کوئی پناہ حاصل، مجھے کوئی پناہ نہیں مل سکتی. الا بلاغا من اللہ ورسالاتی، الا یعنی اس یہ املیکو کے مفعول سے استثناء واقع ہو رہا ہے. کیا مطلب؟ یوجی رونی کے اوپر عطف کرو تو آیت کا یہ معنی یہ نکلے گا لا املیکو لکم الا البلاغ الیکم، اللہ کا پیغام پہنچانے کے سوا میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. اللہ کا پیغام پہنچانے کے علاوہ میں کسی چیز کا مالک، یعنی میرے اختیار میں ہے کہ اللہ کا پیغام، اللہ کے احکام، اللہ کی وحی تم کو پہنچا دوں، اس کے سوا کوئی چیز پہنچانا میرے اختیار میں نہیں ہے. الا بلاغا من اللہ ورسالاتی، دوسرا معنی آیت کا یہ نکلے گا کہ عذاب الہی سے بچانے والی چیز تبلیغ شریعت ہے، کہ میں شریعت کی تبلیغ کروں، احکام اور وحی کی تبلیغ کروں، یہی مجھے عذاب الہی سے بچا سکتا ہے، اس کے سوا کوئی چیز مجھے عذاب الہی سے بچا نہیں سکتی. عطف على بلاغا، رسالاتی کا عطف بلاغا کے اوپر ہو رہا ہے، اور مستثنا منہ اور مستثنا کے درمیان جملہ معترضہ آیا ہے استطاعت کی نفی کے لیے، جملہ معترضہ دونوں کے درمیان میں آیا ہے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَ, جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا, یعنی توحید کو قبول کرنے میں نافرمانی کرے گا, فی التوحید, توحید کو قبول کرنے میں نافرمانی کرے گا, فلم یؤمن, اور ایمان نہیں لائے گا, فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, اس میں وہ ہمیشہ رہے گا. خالدین, یہ من کی طرف لوٹنے والی لہو کی ضمیر سے معنی کے اعتبار سے حال بن رہا ہے اور وہ حال مقدرہ ہے, اور آیت کا معنی یہ ہوگا کہ ان کے مقدر میں ہمیشہ کا جہنم کا داخلہ کر دیا گیا ہے, یعنی ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہیں گے. حتی اذا رأوا ما یوعدون, حتی ابتدائیہ ہے اور مغیہ مقدر کی غایت کے معنی کے اندر ہے, جو اس سے پہلے مقدر ہے. حتی اذا رأوا, یعنی لا یزالون على کفرهم الى ان یروا, وہ لوگ کفر کے اوپر برابر جھمینے اڑے رہیں گے یہاں تک کہ وہ اللہ کی طرف سے عذاب کو اپنی آنکھ سے مشاہدہ کر لیں گے, یعنی اللہ کی طرف سے عذاب آوے اور عذاب کا آنکھ سے مشاہدہ کر لیں, وہاں تک یہ لوگ اپنے کفر کے اوپر اڑے رہیں گے. حتی اذا رأوا ما یوعدون, وہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے اس چیز کو جس کا ان کو وعدہ کیا گیا, یعنی عذاب الہی. فسیعلمون, ان قریب وہ لوگ جان لیں گے, عند حلولہ بہم, جب عذاب ان پر اترے گا نہیں تب ان کو پتا چلے گا, اور عذاب غزوہ بدر او یوم القیامہ, یا قیامت کے دن کا بڑا عذاب مراد ہے. من اضعف ناصرا واقل عددا, کس کے مددگار کم ہیں اور کس کے ماننے والوں کی تعداد کم ہے, یعنی عذاب آنے کے اوپر پتا چلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مدد کرنے والے زیادہ یا ان کافروں کے مدد کرنے والے زیادہ, کس کے مدد کرنے والے کم, کس کے مدد کرنے والے زیادہ, یہ عذاب الہی کے آنے کے اوپر پتا چلے گا, اور کس کے ماننے والے اور محامیوں کی تعداد کم ہے, کس کی زیادہ ہے. اعوانن, یعنی کس کے معاون زیادہ ہے, اہم ام المؤمنون, کیا وہ کافر یا ایمان والے. اگر پہلا قول مراد لیا جاوے تو بدر مراد ہے, کہ بدر میں پتا چل گیا ان کے ظاہری افراد بہت زیادہ تھے لیکن وہ لوگ ناکام ہوئے. او ان امہم علسانی, اور دوسرے قول کے مطابق میں یا وہ, گویا کہ جب اللہ کا عذاب بدر میں آوے یا قیامت کے دن آوے تب پتا چلے گا کس کے حامی, کس کے مددگار, کس کا ساتھ دینے والے کم یا زیادہ, نبی جی کے, مسلمانوں کے یا کافر اور دشمنوں کے, اس دن پتا چلے گا. دیکھیے یہ دنیاوی محاورہ بھی ہے, مصیبت کے وقت پر پتا چلتا ہے دوستی اور دشمنی کا, ورنہ جو ہے خوشحالی میں راحت کے دنوں میں تو دوستوں کی کوئی کمی نہیں ہوا کرتی, لیکن آدمی پر جب آفت آتی ہے تب پتا چلتا ہے کہ کون حقیقت میں دوست ہے کون حقیقت میں دشمن ہے. آگے والی آیت کا شان نزول بیان فرماتے ہیں. یہ آیت نضر ابن حارث کے متعلق نازل ہوئی. لیکن نضر ابن حارث کے علاوہ جتنے بھی ایسے سائلین ہوئے قیامت تک وہ سب آیت کا مصداق ہے. ان لوگوں نے کیا سوال کیا؟ فقال بعضهم متى هذا الوعد, یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ تم سالوں سے ڈرا رہے ہو عذاب عذاب عذاب, کب عذاب کا وعدہ پورا ہوگا؟ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. نبی جی ان کو کہہ دو مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس ادا عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب کے زمانے میں آ رہا ہے یا اس کے لیے میرے رب نے لمبی مدت مقرر کر رکھی ہے. عذاب ان قریب آ رہا ہے یا عذاب کے لیے میرے رب نے کوئی لمبی مدت مقرر کر رکھی ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے. غایتا واجلا لا یعلمہ الا ہو, کہ اس کی غایت اور مدت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے. یعنی عذاب کا ٹائم مجھے مت پوچھنے آؤ, وہ اللہ کے علم میں ہے عذاب کب آئے گا. قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. عالم الغیب, اللہ تعالی غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں. یہاں محلی رحمت اللہ علیہ نے غیب کی سادی سمپل تعریف کی, ما غاب به عن العباد, بندوں سے جو چیز غائب ہو اس کو غیب کہتے ہیں. ایسے آپ نے ایک تعریف یہ بھی پڑھی ہے, حواس ظاہری یا باطنی, اس سے جس کا ادراک نہ ہو سکے اس کو غیب کہا جاتا ہے. ایک تعریف یہ بھی پڑی ہے کہ انسان جس کا ادراک نہ کر سکے, انبیاء کرام اور آسمانی وحی کے ذریعے جو چیزیں معلوم ہو وہ غیب کہلاتی ہے. جیسے جنت جہنم پل صراط قیامت وغیرہ, ایسی چیزوں کو غیب کہا جاتا ہے. فلا يظهر على غيبه احدا. يظهر کو يطلع کے معنی میں لیا کہ غیب کے اوپر لوگوں میں سے کوئی بھی مطلع نہیں ہو سکتا. غیب کے اوپر لوگوں میں سے کوئی بھی مطلع نہیں ہو سکتا. دیکھو بعض مرتبہ ملائکہ اللہ کے نیک بندوں کو کسی بات کی تلقین کرتے ہیں اور اس سے غیبی امور سامنے آتے ہیں, تو بھی ملائکہ حکم الہی سے آ کر بندوں کو تلقین کریں گے, اس لیے وہ اللہ کا حکم ہی ہو گیا. بہت سی مرتبہ آپ جیسے اولیاء کرام کو غیبی امور کا الہام ہوتا ہے, تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے اولیاء کے قلب اطہر کے اندر الہامات ہوتے ہیں. بہت سی مرتبہ منام اور خواب کے ذریعے سے غیبی چیزوں کا ادراک ہوتا ہے, مستقبل میں ہونے والی چیزوں کے خواب آتے ہیں. اصدق الرؤیا عند الاسحار, آپ نے حدیث شریف میں پڑھا, صبح صادق کے وقت جو خواب آتے ہیں وہ بڑے سچے ہوا کرتے ہیں. جیسے آج کل خواب لوگوں کو بہت آ رہا ہے کہ 21 تاریخ کو چھٹی ہونے والی ہے, تو اس طرح جو سچے خواب ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے الہام کے ذریعے سے ہوا کرتے ہیں. اور ایک شکل یہ ہوتی ہے ترتیب مقدمات کے ذریعے سے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی عقل سلیم کے ذریعے, ترتیب مقدمات کے ذریعے بندہ نتائج کو عکس کرتا ہے اور اس سے بھی کچھ باتوں کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ مستقبل میں یہ ہوگا. یہ تعریف بڑی وسیع ہے, ترتیب مقدمات عقل سلیم کے ذریعے سے. اور اس کے ذریعے سے اندازہ لگانا، جیسے سیڑھی اترتے اترتے آپ نے لال رنگ کی چھاس دیکھی تو سمجھ گئے بریانی ہے حضرت بک کے اندر، یہ آپ نے عقل سلیم کے ذریعے سے ترتیب مقدمات کے ذریعے آپ نے اندازہ لگا لیا، یہ جو ہے اس طرح ہوا کرتا ہے. اور ولی کی معرفت ظن الغیب کے درجے میں، اس کو علم غیب نہیں کہہ سکتے، یعنی اولیاء کے ظنون وغیرہ ہوتے ہیں اس کو علم غیب نہیں کہا جاتا. اندازہ مستقبل کا مقدمات کی ترتیب سے لگاتے ہیں وہ بھی علم الغیب نہیں کہلاتا. اور بعض مرتبہ نئے نئے آلات سے دیکھ کر کے جو باتیں بتائی جاتی ہیں وہ بھی علم غیب میں نہیں آتا. جیسے اعلان ہوا ہوامان کچہری سے کہ بھائی دو دن بعد بارش ہونے والی ہے، تین دن بعد برف پڑنے والی ہے، تو یہ جو حکومت کا محکمہ ہے فضائیات کا، وہاں سے اس طرح کا اعلان ہونا کس بنیاد پر؟ کہ وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے دور دور کی چیزیں دیکھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ اس طرح کا اندازہ دیتے ہیں، وہ سب علم غیب کے قبیل سے نہیں ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول، مگر جو رسول پسند آوے اللہ تعالی کو. رسول اور انبیاء کرام اللہ کی مرضی کے اوپر چلنے والے ہوا کرتے ہیں. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَادًا، تو یقیناً وہ چلتے ہیں. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ، سو وہ چلتے ہیں، چلائے جاتے ہیں، چلتے ہیں. آگے مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، آگے وَمِن خَلْفِ، اور پیچھے سے حفاظت کرنے والے سوائے کسی رسول کے جس کو انہوں نے پسند فرما لیا، وہ بھی اس اہتمام کے ساتھ کہ اس رسول کے آگے اور اس کے پیچھے حفاظت کرنے والے یعنی چوکی داروں کو اللہ سبحانہ و تعالی چلاتے ہیں. ما اطلاعی علی ما شاء منہ معجزتا لہ، جس رسول کو چاہے بطور معجزہ اللہ تعالی مطلع کر دیتے ہیں، یعنی انبیاء کرام کو غیب کی خبریں اللہ دیتے ہیں اور وہ بطور معجزہ ہوا کرتی ہے. جیسے کہ موتا مدینۃ المنورہ سے 700 کے قریب کم و بیش کلو میٹر دور، اتنے دور جنگ موتا میں کیا ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر شریف پر کھڑے ہوئے اور جو ہے صحابہ کو لائیو خبریں دینے لگے، اور بعد میں ایسا ہی ہوا کہ جو بتایا حضور نے ویسا ہی نکلا، یہ معجزہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یسلوکو ممبئی یدی، یسلوکو کے معنی یجعلو و یسیرو، چلنا کر دینا، اور رسول کے آگے اور پیچھے، رصد کے معنی ملائکہ، رصد بول کے راصدون مراد ہے، یعنی آگے پیچھے چوکی دار چلنے والے جو حفاظت کرتے ہیں رسول کی، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی کی وحی کو پہنچا دے وے. ابھی ایک نازک مسئلہ ہے، اس کی چند باتیں ذہن کے اندر رہنی چاہیے. پہلی بات یہ ہے اس میں کہ علم غیب، اس کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر لفظ رسول استعمال ہوا کہ رسولوں میں سے جس رسول کو اللہ تعالی پسند فرما لے وے، منتخب فرما لے وے. رسول کا لفظ بتلاتا ہے کہ نبی کو جو غیب کی باتیں بتائی جاتی ہے وہ رسالت یعنی احکام شرائع ہوا کرتے ہیں. عامتاً زیادہ تر رسول کو جو غیب کی باتیں بتلائی جاتی ہے وہ رسالت یعنی شرائع احکام ہوتے ہیں، شرائع اور احکام ہوتے ہیں، اور جو دلیل نبوت ہے کہ انبیاء کرام شریعت کے احکام، شریعت کی باتیں لا کر کے لوگوں کو بتلاوے، یہ دلیل نبوت ہوا کرتی ہے. یہاں بنیادی عقیدہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ علم غیب کلی ذاتی یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے کا علم ذاتی طور پر کلی طور پر رکھتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی رسول کے لیے ہر ذرہ کائنات کا علم ماننا یہ کھلا ہوا شرک ہے، کلم کھلا یہ شرک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ علم غیب کلی ذاتی اور اخبار غیب دونوں کے درمیان میں فرق بھی ملحوظ ہونا چاہیے. علم غیب کلی ذاتی اور اخبار غیب دونوں میں بڑا فرق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء کرام کو غیب کی باتیں پہنچاتے ہیں، وحی کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے دل میں القا کر کے. اب نبی کے پاس جو غیب کی باتیں آئی یہ اللہ کی طرف سے آئی اور اللہ نے بتلائی، اس لیے یہ باتوں کو کہا جائے گا نبأ غیب، خبر غیب، کہ نبی کے پاس یہ غیب کی باتیں آئی اللہ کے یہاں سے، وہ غیبی خبر ہو گئی، نبأ غیب ہو گئی وہ. اور اللہ جتنی مقدار میں چاہتے ہیں، جس نبی کو چاہتے ہیں اور جب چاہتے ہیں تب غیب کی خبریں عنایت فرماتے ہیں، جتنی مقدار میں چاہے. اسی لیے دیکھو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک غیب کی بات نہیں بتلائی گئی، اور جب چاہے اللہ بتاتے، ہر وقت اللہ نہیں بتلاتے. تو جتنی مقدار میں، جب چاہے اور جس رسول نبی کو چاہے، اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں بتلاتے ہیں، اور وہی ہے انباء غیب، غیب کی خبریں. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، ہم وہی کے ذریعے سے آپ کو بتلاتے ہیں. مثال کے طور پر غزوہ بدر کے موقع کے اوپر آئندہ کیا ہونے والا ہے حضور کو معلوم نہیں، حضور تو نکلے ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے، لیکن ابو جہل کے لشکر سے مٹ بھیڑ ہو جائے گی یہ کسی کو معلوم نہیں تھا. تو ہی تو مشورہ کرنا پڑا کہ بھائی ہم تو نکلے تھے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ روکنے کے لیے، لیکن وہ تو باہر نکل گیا. اب ایک دم ابو جہل کا لشکر سامنے آ گیا تو ہم کیا کریں، مشورے کی ضرورت پیش آئی. پہلے سے حضور کو نکلتے وقت معلوم نہیں تھا. جب قبیلے کے لوگوں نے رال، قارا، زکوان، عسیہ ان لوگوں نے درخواست کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرائے کرام کو بھیجا. پھر جبیر معونہ کا مشہور واقعہ ہے وہ بھی دیکھو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض قبائل عرب کی درخواست پر صحابہ کو بھیج رہے ہیں، اور یہ بھیجنا وہ بھی قرآن کے ماہرین کو. اب حضور کو پتہ ہی نہیں کہ یہ لوگ لے جا کر کے جو ہے دھوکے سے شہید کر ڈالیں گے، قتل کر ڈالیں گے. اگر حضور کو پتہ ہوتا تو حضور ہرگز نہ بھیجتے اپنے صحابہ کو قتل کروانے کے واسطے. تو معلوم ہوا کہ آئندہ اس معاملے میں کیا واقعہ پیش آنے والا ہے، وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اندر بھی نہیں. اللہ کی طرف سے جب چاہے اللہ جس مقدار میں اللہ چاہے خبر کو پہنچاتے ہیں. اللہ تعالی رسول کو بعض غیبی امور سے مطلع فرماتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک فرائض رسالت کے متعلق باتیں, کہ آپ کو جو ہم نے رسول بنایا ہے تو فرائض رسالت کے متعلق باتیں. نمبر دو صداقت رسالت کے دلائل. نمبر تین منصب رسالت کے لیے جس قدر علم غیب خبر غیب ضروری ہو وہ رسولوں کو دیا جاتا ہے. منصب رسالت کے لیے جس قدر علم غیب خبر غیب ضروری ہو وہ اللہ کی طرف سے رسولوں کو دیا جاتا ہے, اور رسول کو وحی کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے, اور اس کی پوری حفاظت کی جاتی ہے, کامل حفاظت کی جاتی ہے. غرض یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے یہاں سے فرشتہ وحی لے کر غیب کی باتیں لے کر نبی کی خدمت کے اندر آتے ہیں تو اس وقت کے اوپر پوری حفاظت کے ساتھ, یہ نہیں کہ بھائی کوئی شیطان یا کوئی جن کوئی خبیث اس کے اندر کوئی چیز کی ملاوٹ کر دے وے, ہرگز نہیں. پوری حفاظت کے ساتھ یہ وحی نبی کی خدمت کے اندر پہنچائی جاتی ہے. تو رسول دو قسم پر ہے, ایک انسان دوسرا فرشتہ. انسان جیسے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک, اور فرشتہ جیسے کہ حضرت جبرائیل. اللہ تعالیٰ دونوں طرح کے رسولوں کو غیب کی خبر عطا فرماتے ہیں. اب وہ غیب کی خبروں میں سے مکلف بندوں کو بھی پہنچانا ہوتا ہے, کہ عام انسانوں کو احکام شریعت پہنچانے ہیں. اور یہ بات بھی ہے کہ حضرت جبرائیل امین جب بھی وحی لے کے آئے تنہا نہیں آئے, ان کے ساتھ کم و بیش ملائکہ ساتھ رہتے تھے تاکہ جبرائیل جو وحی لے کے آئے اس کی کامل حفاظت ہوئے. حالانکہ حفاظت کے لیے جبرائیل اکیلے کافی تھے, لیکن متعدد ملائکہ اس لیے آئے تاکہ حفاظت کا کامل اہتمام ہو. اب اللہ سبحانہ و تعالی یہ نظام اس قدر اہتمام سے اس لیے کرتے ہیں تاکہ وحی کے بارے میں کسی کو معمولی شک بھی باقی نہ رہے. اب یہاں دیکھیے تین لفظ آیت میں آ رہے ہیں, ایک یسلکو, دوسرا احاط اور تیسرا احصا. یہ تین لفظ کا مقصد کیا؟ نمبر ایک یسلکو کے ذریعے سے چوری اور التباس سے حفاظت کا بیان ہے, کہ وحی اور غیب کی خبر میں چوری اور التباس سے پورے پوری حفاظت. احاطہ میں وسائط کی حفاظت, یعنی واسطے بھی محفوظ ہے. اور احصا کے اندر نسیان سے حفاظت, کہ ہر طرح کے نسیان سے حفاظت. تو اللہ تعالی کی طرف سے پورے اہتمام کے ساتھ نبی کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے, انبیاء پر کامل وحی نازل ہوتی ہے پورے اہتمام کے ساتھ. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واعصى كل شيء عددا, تاکہ وہ اللہ تعالی یہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پوری حفاظت سے پہنچا دیا ہے, اور اس اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے حالات کا احاطہ کر رکھا ہے اور ان کی ہر چیز کی پوری گنتی کر کے رکھی ہے. دیکھیے ملائکہ وہ بھی اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں, حضرات انبیاء کرام اور رسول یہ بھی اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام نے، رسولوں نے اللہ کا پورے پورا پیغام پہنچایا، یہ اللہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالی کو تو معلوم ہے، لیکن یہ بھی ایک جو ہے ان بندوں کو یقین دلانے کی شکل ہے کہ بندوں کو یقین ہو جائے کہ یہ وہی اللہ کے یہاں سے جو آئی ہے پوری حفاظت کے ساتھ آئی ہے، کوئی شیطان اس میں مداخلت نہیں کر سکتا. لیا علم کا فائل بعضوں نے رسول کو قرار دیا. لیا علم، رسول کو معلوم ہو جاوے کہ رسول نے اور دوسرے پیغمبر بھائیوں نے صحیح صحیح اللہ کا پیغام پہنچا دیا، شیطان نے کوئی مداخلت نہیں کی. اور بعضوں نے اب لغو کا فائل ملائکہ کو قرار دیا ہے، ملائکہ اللہ کا پیغام صحیح سالم بندوں تک پہنچا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے. اب دو لفظ میں فرق سمجھو، قد اب لغو اور رسالات ربیہم. لغت میں تو دونوں کے معنی ہمیں ایک نظر آتے، پہنچانا اب لگو، رسالت اس کے معنی میں بھی پہنچانا، لیکن فرق ہے دونوں درمیان میں. عموم خصوص من وجین ہے، اگر کسی حکم کا اعلان کیا جاوے اور بعض حکم کا اعلان نہ کیا جاوے تو ابلاغ کہلائے گا، رسالت نہیں ہوگی. اور اگر سارے احکام پہنچا دیے گئے مگر عام اعلان نہ ہو، خاص لوگوں کو پہنچا دیوے، تو رسالت کہی جائے گی. تو رسالت کا تعلق جمیع احکام کو پہنچانا، لیکن خاص خاص لوگوں کو. اور ابلاغ کا تعلق ہے کچھ پہنچانا کچھ نہ پہنچانا. اب دونوں لفظ کو جمع کر کے بتلایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالی نے نبی کے ذمے جتنی باتیں پہنچانا رکھا تھا، نبی نے وہ تمام باتیں پہنچا دی. اور جن جن بندوں کو پہنچانے کے لیے فرمایا گیا تھا ان بندوں کو پہنچا دی. تو جتنی باتیں جن جن بندوں کو پہنچانے کا نبی کو اللہ نے مکلف بنایا تھا، وہ تمام باتیں اللہ کے نبی نے اللہ کے بندوں کو پہنچا دی. لیا علم، اللہ تعالیٰ جان لے وے، اللہ کو تو معلوم ہے لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے جاننا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. ان قد اب لغو کے رسولوں نے پہنچا دیا رسالات ربہم، اپنے رب کے پیغامات کو. کہا کہ ضمیر کی رعایت کی گئی ہے من کا معنی ملحوظ رکھتے ہوئے، واحات بما لدیہم اس کا عطف فعلی مزالی کا جو مقدر پر ہو رہا ہے، اور ہر ہر چیز کو اللہ نے گن کے رکھا ہے عددن تمیزیں، اور وہ مفعول سے منقول ہے، اصل میں آسا عدد کل شہید، ہر چیز کی گنتی کر کے رکھنا مراد ہے. وہ یا اللہ کے علم میں بھی ہے، اللہ کے احاطے میں بھی ہے، اللہ نے ہر چیز کی کامل گنتی کر کے بھی رکھی ہے. تینوں چیز کی طرف اس کے اندر اشارہ ہو گیا. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت شریفہ میں جینوں کا واقعہ بیان فرمایا اور انسانوں کو سبق دیا اس کے ذریعے سے، خاص کر کے اس زمانے کے قریش مکہ کافروں کو، کہ جینوں جیسی شریر مخلوق اگر ایمان لے آوے تو تم تو انسان ہو، افضل المخلوقات ہو، تمہیں تو بدرج اولا ایمان لانا ہی چاہیے. ایک پیغام اس کے اندر انسانوں کو یہ دیا گیا. دوسری بات یہ کہی گئی کہ انسانوں کی طرح جنوں نے بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہی کرنی ہے، اور انسانوں کی طرح وہ بھی احکام کے مکلف ہے. اب یہاں جینوں کا کمال دیکھو کہ انہوں نے یہ جو واقعہ پیش آیا طائف سے آتے ہوئے نخلا میں یا حجون میں، اس واقعے سے پہلے آخری نبی کو دیکھا ہی نہیں تھا، آخری نبی کے بارے میں جنوں کو کوئی علم نہیں تھا، آخری نبی کا کلام بھی انہوں نے نہیں سنا تھا، آخری نبی کی صحبت بھی انہوں نے نہیں اٹھائی تھی. یہ پہلا موقع تھا آخری نبی کی صحبت، آخری نبی کا کلام سننا. اس کے باوجود جب انہوں نے آخری نبی سے قرآن کو سنا تو ہدایت کے نشے میں ایسے مست ہو گئے کہ قرآن کے معتقد ہو گئے، آخری نبی کے تابعدار ہو گئے، ایمان لے آئے، اور اپنی قوم کے پیشوا جو لیڈر لوگ ہیں ان کی اتباع کرنے سے ہٹ گئے. کہ وہ جنوں کی قوم کے اندر جو کافر سردار، نافرمان سردار، ان کی اتباع سے انہوں نے انحراف کرنے لگا، کرنا شروع کر دیا، اور ایمان کی خوبی اور کفر کی برائی کرنے لگے. اپنی قوم کے سامنے آخری نبی کی نبوت کے داعی بن گئے. لہذا انسانوں کو یہ بڑا عبرت کا مقام ہے کہ انسانوں کو بدرج اولا آخری نبی، آخری وحی، آخری کتاب کی اطاعت کرنی چاہیے. ابھی جو آیت تھی وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اس میں محلی نے تو اس کو جناتوں کے ساتھ متعلق مانا کہ جنوں نے حضور کے قرآن کو سن کر کے بھیڑ لگا دی، ٹوٹ پڑے اور حضور کے سامنے جم گٹا ہو گیا، اور وہ سب کے سب ایمان لے آئے. لیکن بعض مفسرین نے یہاں کافروں کو قرار دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم میں قرآن پڑھتے تھے تو بہت سے کفار، خاص کر کے عورتیں، بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پر بھیڑ لگاتے تھے، چونکہ عربی ان کی مادری زبان، قرآن سننے میں ان کو بڑا مزہ اور بڑی لذت آتی تھی، اس لیے وہ بھیڑ لگاتے تھے. بعض کہتے ہیں کہ مسلمان کا بھیڑ لگانا مراد ہے، کہ مسلمان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے بھیڑ لگاتے تھے، اس لیے کہ اللہ کا کلام اور صاحب وحی کی زبان سے سننا یہ بڑی سعادت کا معاملہ ہے، اس لیے مسلمان بھی بھیڑ لگاتے تھے. تو کافر دشمنی میں بھی بھیڑ لگاتے تھے کہ سنیں تو صحیح کہ یہ کیا کلام پڑھتے ہیں، اور بعض کافر شوق اور رغبت سے بھی سنا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو بہت لمبی عمریں عطا فرمائی ہے. حضرت سہل ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک مقام پر ایک بوڑھے جن کو دیکھا، وہ کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا تھا، اور اونی جبہ اس نے پہن رکھا تھا، اور اونی جبے میں بڑی رونق معلوم ہو رہی تھی، بڑی نورانیت معلوم ہو رہی تھی. جب وہ نماز پڑھ رہے تھے جن بوڑھے، ان کی نماز پوری ہوئی تو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے اور سلام کیا، اتنی ہمت ہونی چاہیے، سلام کیا. تو انہوں نے سلام کا جواب دیا، وہ سمجھ گئے وہ بوڑھے جن کہ حضرت سہل میرے کرتے کے اندر جو چمک دمک نورانیت نور ہے اس سے ان کو تعجب ہو رہا ہے. تو اس پر خود اس بوڑھے جن نے کہا کہ یہ جبہ 700 سال سے میرے بدن پر ہے، 700 سال سے میں نے بدلا نہیں ہے، اسی جبے کو پہن کر کے میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کی، اسی جبے میں میں نے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، میں ان جنوں میں سے ہوں جن کے متعلق سورہ جن نازل ہوئی. ابتداء جو ایمان لائے ان جنوں میں میرا شمار ہے. اسی لیے جناتوں کے اندر بڑی لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی ہے. حضرت شاہ اہل اللہ صاحب رحمہ اللہ کا واقعہ تو مشہور ہے فلت کا, کہ صحابی جن سے ان کی ملاقات ہوئی تھی, تو کوئی سانپ وانپ مار ڈالا تو وہ جن تھا ان کو معلوم نہیں. اسی لیے مشکا شریف میں آپ روایتیں پڑھیں کہ بھائی جی سانپ نظر آئے تو کیا کیا کرنے کا اور کیا طرز عمل ہونا چاہیے. تو بہرحال سانپ انہوں نے مار ڈالا تو پھر رات کے وقت کے اوپر کوئی ان کو بلانے آیا, پہچان نہیں سکے کہ یہ کون بلانے کے لیے آیا ہے. چلے گئے ان کے ساتھ تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا دربار سجا ہوا ہے, قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور جنازہ رکھا ہوا ہے. وہاں جا کر کے پتا چلا کہ یہ تو کوئی جناتوں کی دنیا ہے اور یہ دربار بھی جنوں کا لگا ہوا ہے, اور وہاں ان کے خلاف مقدمہ عائد ہوا کہ انہوں نے بے قصور کو قتل کیا ہے. تو اس موقع کے اوپر حضرت شاہ اہل اللہ صاحب نے جنوں کے قاضی کو کہا کہ میرے علم میں نہیں تھا. پھر یہ کہ حدیث شریف کے اندر جو باتیں آئی ہے کہ میں نے اس کا اہتمام کیا ہے, پھر بھی یہ نہیں گئے تو میں کیا کروں, میں تھوڑا قصوروار ہوں. تو اس پر وہ جنوں کے قاضی نے کہا کہ کوئی آپ کے پاس شہادت ہو تو پیش کرو. تو اس مجمعے کے اندر سے ایک بوڑھے جن بہت ضعیف کمزور گردن ہلاتے ہوئے کھڑے ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ یہ حدیث جو یہ پیش کر رہے ہیں جو مشکات شریف کے اندر تھکا, وہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے بلا واسطہ. تو پھر انہوں نے شہادت دی اس کی, تب جا کر کے ان کے خلاف فیصلہ نہیں ہوا قتل کا اور قصاص کا, اور ان کو بری کر دیا گیا. تو حضرت شاہ اہل اللہ صاحب فلتی رحمہ اللہ کے زمانے تک تو جناتوں میں صحابی موجود تھے, یہ پکی بات ہے, بعد کے دور کی بات معلوم نہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے بعض عاملین کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو جن ہے وہ صحابی جن ہے, ایسے لوگ کہتے تھے. اللہ جانے کہاں تک صحیح بات ہے, کس پر اعتماد کرے, وہ بھی خاص عاملوں کی دنیا میں ذرا مشکل معاملہ ہوتا ہے. تو کہا صحابی جن ہے ان کے پاس, اور لوگ جو ہے بڑے ان کے گرویدا بھی رہتے تھے. تو بہرحال جنوں کی عمر کا لمبا ہونا یہ یقینی بات ہے, بڑی لمبی عمریں ہوتی ہے. اس لیے یوں کہتے ہیں کہ یہ عملیات کا دھندا بہت مشکل کام ہے. آپ نے کسی جن کو سزا دی, کسی جن کو جیسے باپو لوگ کہتے ہیں جلا دیا, کسی جن کو بوتل میں بند کر کے دفن کر دیا, تو کہا کہ ان کے یہاں بدلے کا بھی بڑا خطرناک نظام ہے, وہ انتقام لیتے ہیں, خود وہ جن یا اس کی آل و اولاد انتقام اور بدلہ لیتی ہے. اور حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ہمارے بعض اکابر کے ایسے واقعات میں نے خود سنے کہ اکابر میں فلاں 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 کے یہاں اس طرح علاج کا سلسلہ تھا, تو ان کی اولاد میں فلاں کو یہ اثر, فلاں کو یہ اثر, تو اس طرح وہ انتقام بھی لیتے ہیں. تو بہرحال جنوں کی عمر لمبی ہوتی ہے اور جو ہے وہ انتقام بھی لیتے ہیں, اس طرح کی باتیں اور واقعات بھی موجود ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ جو لوگوں کے درمیان ایک غلط عقیدہ ہے کہ جنوں کو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے, یہ عقیدہ غلط ہے. اللہ کانو یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین, کہ اگر جنوں کو غیب کی خبر ہوتی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر مشکل برا کام کے اندر وہ لگے نہ رہتے. لمبے زمانے کے بعد, ایک سال گزرنے کے بعد جنوں کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے. تو یہ جو ہماری یہاں باپو لوگ سب خبریں چلاتے رہتے ہیں لوگوں میں کہ بھائی کس نے کہا ان کے گھر میں دفینہ ہے, تو کہا موکل نے کہا, موکل نے, ان کی عقل مری ہوئی ہے باپوؤں کی, موکل نے کہا. تو موکل کو غیب کا علم کہاں سے آیا کہ کان دفن ہے, کان کیا ہے؟ الا یہ کہ وہ انسان کی طرح جھاوے آوے اور جا کر کے دیکھ کے آوے, تحقیق کرے تو کچھ بات سمجھ میں بھی آوے. جیسے انسان کہیں جا کر تحقیق کر کے آوے, اس طرح جنات بھی کہیں جا کر تحقیق کر کے آوے. وہ الگ چیز ہے, وہ مشاہدہ. اور یہ جو غیب کی عقیدے کہ بھائی جناتوں کو سب پتہ چل جاتا ہے, ایک مشہور عاملہ کے بارے میں میں نے کہا ان کو تو ہاسے ہونا چاہیے, کہاں سے ان سے ہو گئے. تو کچھ لوگ میرے پاس تھے تو وہ لوگ جو ہے کچھ باتیں کر رہے تھے, تو عاملہ نے میرے پاس رمضان میں اعتکاف میں تھا تو پانی کی بوتل بھیجی دم کرنے کے لیے. تو جو ان کے مریدین لے کے آئے تھے میں نے ان کو کہا کہ وہی بہت معروف مشہور ہے, وہیں دم کر لیتے, وہ ان کے والد کے لیے دم تھا وہ. تو پھر وہ سب باتیں کرنے لگے کہ ہم غائبانہ طور پر بھی ان کی بات کرتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے. میں نے کہا آپ رمضان میں مسجد میں بیٹھ کر پہلے ایمان درست کرو کہ ہم تو انبیاء کے لیے علم غیب کلی ذاتی کے قائل نہیں, تو پھر جنوں کے لیے کہاں قائل, اور پھر ہم باپوں کے لیے کہاں قائل. یہ کیا غلط عقیدوں میں تم لوگ مبتلا ہو, یہ امت کا بہت بڑا فتنہ اس وقت کہ لوگوں میں جھگڑے عاملوں کی شرارتوں کے نتیجے میں ہے. عامل کہتے ہیں کہ فلاں نے کروا دیا, فلاں نے کروا دیا, حالانکہ ان کو کوئی علم غیب ہوتا نہیں ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے القول الجمیل کے اندر جہاں چور پکڑنے کا علاج طریقہ لکھا ہے کہ چور کو کیسے پکڑا جائے, وہاں شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ میرے اس عمل کے ذریعے کسی کے بارے میں پتا چلے کہ یہ چور ہے تو خارجی قرائن سے تحقیق پہلے کرنا, اس عمل پر اعتماد مت کرنا. جب شاہ ولی اللہ صاحب منع کرتے ہیں تو بات کے عاملوں کی کیا حیثیت ہے.